اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے کی. یہ 47ویں سورت ہے اور 26ویں پارہ چل رہا ہے. لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں 4 دفعہ آیا ہے اور احمد 1 دفعہ آیا ہے سورہ تحریم میں. تو کل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں 5 دفعہ آیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان یعنی فائدہ پہنچانے والا ہے، رحیم ہے یعنی ترس کھا کر فائدہ پہنچانے والا ہے. تو یہاں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اب جو ہم سننے والے ہیں اللہ کا کلام، اس میں اللہ تعالیٰ ہم پر ترس کھا کر کچھ فائدہ پہنچانے کی چیز ہم کو پہنچا رہے ہیں. تو لہذا اس احترام سے قرآن کو سنا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ اب آگے جو بات آئے گی اس میں یقیناً فائدہ ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ ہماری مجبوریوں پہ ترس کھا کر ہم کو دوزخ سے بچانے کے لیے جو یہ احکامات نازل کر رہے ہیں. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، قرآن سے روکتے ہیں، سنت سے روکتے ہیں، تو ان کے اعمال اضل یعنی گم ہو جاتے ہیں. دیکھیے اضل ظالین گمراہ، اس کا اپوزٹ ہے ہدایت. تو اب یہ سمجھنا ہے کہ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اپنی منزل کا پتہ بتا دینا. جیسا میں موزم جائی مارکیٹ جانا چاہ رہا ہوں، کسی نے مجھے ہدایت دی کہ بھئی آپ اس طرف چلے جائیے، اپنی منزل تک میں پہنچ گیا. ضلالت کیا ہے؟ گمراہ ہونا، راستے سے ہٹ جانا. کسی نے مجھے سکندر آباد کی طرف بتا دیا کہ آپ موزم جائی مارکیٹ کو ادھر جائیے، میں گمراہ ہو گیا، میں منزل کھو دیا آپ نے. تو وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ان کے اعمال چاہے نیک ہوں وہ جنت میں نہیں لے جائیں گے ان کو، وہ گم ہو گئے، کھو گئے، ان کو بھٹکا دیے ہیں، وہ راستہ بھٹک رہے ہیں، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، وہ آمنوا بما نزل علی محمد، اور اس چیز پہ ایمان لاتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی قرآن، جو ان کے پالنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. تو یہاں ڈیفینیشن آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بننے کے بعد، الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہی لوگ ہوں گے جو اس چیز پہ ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور جس میں اطیع اللہ و اطیع رسول کی بات آئی ہے. تو وہ جو قرآن کی اطاعت کریں گے اسی طریقے سے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو بات صاف ہو گئی. اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ آپ کے پالنے والے اللہ کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوئی ہے، تو ایمان اور عمل کا مطلب یہ ہوا، عمل صالح کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پر ایمان لانا اور قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، تو ان کے جو سیئات ہیں، جو ایول ڈیڈز ہیں، جو برائیاں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ڈھانپ دے گا. یہ قسم کا کفارہ، بے آپ قسم کھائے اور قسم توڑ دیے، تو اب اس گناہ کی سزا سے بچنے کے لیے ایک کفارہ ہے. کیا ہے؟ کہ بھئی 10 آدمیوں کو آپ کھانا کھلا دیں، یا 3 آدمیوں کو کھانا کھلا دیں، یا 10 آدمیوں کو کھانا کھلا، یا 3 دن کا روزہ رہیں اس طریقے سے جو ہے، یا غلام آزاد کریں. تو آپ کی جو قسم توڑنے کا گناہ ہے، یہ نیک عمل اس کا کفارہ بن جاتا ہے، اس گناہ کو ڈھانپ دیتا ہے. انشاءاللہ اب آپ کو قسم توڑنے کے گناہ کی سزا آخرت میں نہیں ملے گی. تو کفارہ کا مطلب، تو یہ سیئات جو ہے، اگر آپ دیکھیں کہ 2 جگہ پہ قرآن شریف میں آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو بڑے گناہ سے اجتناب کرتے ہیں، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، الا اللمم ایک جگہ آیا، ایک جگہ سیئات آیا. تو معلوم ہوتا ہے کہ سیئات اور لمم جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بے ارادہ گناہ ہیں جس میں عمدن آپ گناہ نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو قرآن پہ ویسے ہی عمل کرے گا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو ہم ان کی غلطیوں کو ٹھیک کر دیں گے. اب اس کے بعد میں کیا کریں گے؟ اسلحہ بالہم،
اور ان کے حالات کو ٹھیک صلاح اصلاح ریکٹیفائی کریکٹ کرنا. تو یہ گناہوں کی زندگی جو وہ گزار رہے تھے وہ گناہوں کی زندگی ان کی ٹھیک کر دے کے ان کے حالات بالکل ٹھیک کر دیں گے, ان کو گناہوں سے پاک کر دیں گے. اب اکثر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ آیت خصوصاً ان اہل کتاب اور مشرکین وغیرہ کے مکے کے جو تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور جن کے اسلام قبول کرنے سے پہلے جو گناہ تھے وہ گناہوں کی معافی کی بشارت یہاں دی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ پہ ایمان لا لو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لا لو, قرآن پہ ویسے ہی عمل کرو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, تو پھر ہم تمہارے گناہ جو پیچھے ہوئے ہیں ان کو ڈھانپ دیں گے, اور جب تمہاری زندگی سے گناہ مٹ جائیں گے تو تمہاری زندگی بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور تمہارے حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. تو اب یہاں ایک حدیث میں بات آتی ہے کہ اسلام قبول کرنے سے, ہجرت کرنے سے اللہ کی راہ میں, اور پھر حج مقبول سے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہاں ایک ہنٹ یہ ملتی ہے کہ ایک کافر تھا وہ اسلام قبول کرا تو اس کے پہلے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے رہے ہیں. اگر ہم بھی اسلام قبول کریں حقیقت میں تو کیا ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے؟ ہم تو نام کے مسلمان ہیں. دیکھیے, یہ لے کے بیٹھنا اس واسطے ہے کہ ہم کام کے مسلمان نہیں, ہم نام کے مسلمان ہیں. نام سے کیا فرق ہوتا؟ میجورٹی صحابہ جو اسلام قبول کرے ان کے نام نہیں بدلے گئے, بہت کم لوگوں کے نام جو برے تھے ان کے جو ہے بدلے گئے. کئی صحابہ, میجورٹی صحابہ کے نام نہیں بدلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعد میں بھی وہی تھے. تو یہاں یہ اشارہ مل رہا ہے کہ جو اس کتاب پہ عمل کرے گا, سنت کے مطابق عمل کرے گا, انشاءاللہ اس کے گناہ پچھلے گناہ جو ہے معاف ہو جائیں گے. ذالک بھی ان الذین کفروا اتبعوا تبعول باطل وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم. اور یہ اس لیے کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ جھوٹ کی اتباع کرتے ہیں, جھوٹ کی پیروی کرتے ہیں. دے فالو فالس ہوڈ, اور فالس ہوڈ کا وجود ہی نہیں ہوتا, جھوٹ کا وجود ہی نہیں ہوتا. جھوٹ ہے, جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے, حق کا وجود ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ جو ہے اپنے پالنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق نازل ہوا ہے, قرآن جو نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں. اتباع, اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ اطاعت از اوبیڈینس, اتباع از پریکٹیکلی فالو. اطاعت جو ہے صرف بات کو مان لینا, سن لینا, اور اتباع اس پہ عمل کرنا پریکٹیکلی جو ہے جسمانی طور پہ جو ہے ذہنی طور پہ عمل کرنا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کی مثالیں بیان کرتا ہے کہ کیسے برے انسان کون ہے اور اچھے انسان کون ہے, یہ بیان کرتا ہے. اب پھر اس کے بعد میں یہ ایک آیت آ رہی ہے یہ اسلامک سٹیٹ کے لیے. ذرا ہم لوگ یہاں بالکل اپنے ذہن کو کلیئر رکھیں کہ ایک انفرادی حکم ہوتا, جیسا مکہ معظمہ میں اسلامک سٹیٹ نہیں تھا تو زیادہ تر آخرت پہ ایمان اور اللہ پہ ایمان, جنت دوزخ کے تذکرے وہ صورتوں میں, مکی صورتوں میں آئے. اس کے بعد میں جب مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے تو وہاں ایک اسلامک سٹیٹ قائم ہو گیا. تو اسلامک سٹیٹ کو پولیٹیکل ڈیسیشنز, اکنامک ڈیسیشنز ہونا تھا. تو اب اسلامک سٹیٹ جب قائم ہو گیا تو کوئی بھی جب سٹیٹ قائم ہوتا تو اس کے ڈیفنس کے لیے فوج ہونا ضروری ہو جاتا, اس میں کسی سے کوئی چھپانے کی بات نہیں. ہر ملک میں ایک آرمی ہے جو اپنے ملک کی حفاظت کرتی ہے. تو اب یہاں اسلامک سٹیٹ میں جو دشمن تھے اسلام کے وہ کافر تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اذا لقی تم الذین کفروا فضرب الرقاب, تو تم جب جنگ میں کافروں سے ملو تو ان کی گردنوں کو مارو. حتی اذا اسخنتمہم فشدوا الوثاق, یہاں تک کہ جب تم بالکل غالب آ جاؤ ان پر تو ان کے یعنی ان کو مضبوطی سے پکڑ لو, قیدیوں مضبوطی سے پکڑ لو. جنگ بدر میں پوچھا گیا تھا کہ آپ بغیر حکم کے قیدیوں کو کیوں روکے؟ اس زمانے میں قیدی لے کے چھوڑ دینا, ڈر یہ تھا کہ وہ قیدی پھر پلٹ کے حملہ نہ کریں. اس وقت غلبہ ہو گیا تھا. دیکھیے اس زمانے میں مسلمانوں کا کیا حال تھا, آج مسلمانوں کا کیا حال ہے. یعنی حکم یہ آ رہا ہے کہ تم غالب آنے تک جو ہے ان کے ساتھ اس طریقے سے کرو. آج تو مغلوب ہیں, ہر جگہ مغلوب ہیں. تو وہ صحابہ کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی ٹیم تھی, وہ قرآن پہ ایمان لائے اور عمل کرے, اللہ پہ بھروسہ کرے, تو ان کا نتیجہ زندگیوں کا کامیاب ہوا. پھر کہا کہ یہ جو قیدی لیتے ہیں, فَإِمَّا مَنَّمْ
بعد وإما فدان حتى تزل حرب اوزارها ذلك.
تو کہا کہ یا تو پھر ان سے احسان کر کے چھوڑ دو یہ جو قیدیاں ہیں, یا پھر ان سے کچھ فدیہ لے لو, کچھ کمپنسیشن لے لو, بھئی تم کو آزاد کرنے کے اتنے پیسے ہوں گے وہ لے لو, اور پھر جب تک کہ جنگ اپنے ہتھیار نہ ڈال دے اس طریقے سے کرتے جب تک جنگ چلے گی. اب یہ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ایک اسلامک سٹیٹ کے ڈیفنس کے لیے جو ہے قرآن نے رہنمائی کی ہے, یہ انڈیویجول احکامات نہیں ہیں. یہ ہمارے پاس پولیٹیکل لیڈر سے بھی غلطی ہوئی ہے. بات سمجھنا ہے, بعض احکامات انڈیویجول ہوتے ہیں, بعض احکامات اسلامک سٹیٹ کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ ڈیفرنشیٹ ہونا ہے کہ ڈیفنس کے لیے جو ہے یہ بات آ رہی ہے. اور پھر اس کے بعد میں کہا کہ یہ بڑی خاص بات ہے, وَلَوْ شَاءَ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ, اگر اللہ تعالی چاہتا تو وہ خود یہ کافروں سے بدلہ لے لیتا. تمہاری ضرورت نہیں ہے, تمہاری بالکل ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ تعالی چاہتا تو ایک ایک کافر کو چن کر ہارٹ اٹیک کر دیتا تھا, پیرالیسس کر دیتا تھا. جیسا آثار قیامت میں بات آ رہی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جس سے جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ مر جائے گا, ختم ہو جائے گا. قیامت اس وقت قائم ہوگی جب اللہ کا نام لینے والا ایک بھی نہ ہوگا. تو کیسی ہوا چلے گی جو سب مر جائیں گے؟ تو وہ ہوا اب بھی چلا سکتے ہیں کافروں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو, اگر ہم چاہتے تو ہم خود بدلہ لے لیتے, تمہاری ضرورت ہی نہیں لیتی. ولاکن لیبلوا بعضکم ببعض, لیکن یہ جنگوں سے ہم بعض کو بعض سے آزما رہے ہیں. ایک حق کے لیے لڑ رہا ہے, ایک جو ہے باطل کے لیے لڑ رہا ہے, جھوٹ کے لیے لڑ رہا ہے. ساری دنیا میں لے لیجیے, آپ فلسطین میں لے لیجیے, عراق, افغانستان, جہاں جہاں, آئرلینڈ, انگلینڈ, ہر جگہ دیکھیے, ہر جگہ یہ تصادم چل رہا ہے. تو یہ جو آپس کے جھگڑے ہیں, جنگیں ہوتی ہیں, رائٹس ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں, تو اس میں یہ ایک سمجھیے کہ جو اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ یہ آزمائش کے لیے ہوتا ہے کہ کون میری راہ میں لڑ رہا ہے, کون میرے خلاف لڑ رہا ہے. اس میں بھی میری راہ میں بھی جو لڑ رہا ہے, کون دکھاوے کے لیے لڑ رہا ہے, کون حقیقت میں لڑ رہا ہے. قیامت میں ایک شہید سے کہا جائے گا کہ تو اس لیے شہید ہوا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں, ڈالو اس کو دوزخ میں, ڈالو اس کو. تو یہ جو ہے جانچ ہے, یہ پوری زندگی یہ بات دہرانا پڑتا کہ یعنی کئی مقامات پہ یہ بات آئی کہ ہم نے آسمان و زمین پیدا کی, ہم نے تم کو نطفہ امشاج سے پیدا کیا, ہم نے زندگی اور موت پیدا کی, ہم نے تم کو دیکھتا سنتا بنایا. کیوں؟ تاکہ تم کو آزمائیں. تو ایسے سچویشنز پیدا کیے جہاں حق و باطل کی جنگ ہو, اور پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے تو ان کی کامیابی الگ ہوئی, جو اللہ کے خلاف لڑے ان کی ناکامی الگ ہوئی, وہ دوزخی ہو گئے. تو یہاں نتیجہ سنایا جا رہا ہے کہ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلُّوا أَعْمَالَهُمْ, اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کے نہیں, لن کا مطلب کیا ہوتا, ہرگز ان کے اعمال ہرگز بے نتیجہ نہیں ہوں گے. تو سورہ بقرہ میں, سورہ آل عمران میں بات آئی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے حیات کے لیے رزق اس کی ضرورت ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے پاس رزق پا رہے ہیں اور وہ خوش ہیں, فرحین, وہ اللہ تعالیٰ کے پاس خوش ہیں. تو بولے شہید سے پوچھا جائے گا کہ تجھے اور کیا چاہیے, تو وہ کہے گا کہ بس میری ایک خواہش ہے کہ میں بار بار دنیا میں بھیجا جاؤں اور مجھے بار بار شہید کیا جائے. یہ شہادت کا مرتبہ ہے. تو یہاں ہم کو بات نہیں سمجھ میں آتی, نہیں معلوم کہ ہم جو چھوٹے موٹے چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی چیز ہے ہماری نظر میں, نہیں معلوم اس میں اللہ تعالیٰ کتنوں کو شہادت کا مرتبہ دے دیتے ہیں, کتنوں کو شہادت کا مرتبہ دے دیتے ہیں. تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا ہے. اور پھر کہا کہ اب یہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں, شہید ہوتے ہیں, سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ, اور ان کو ہم راستہ دکھائیں گے, کہے گا جنت کا راستہ دکھائیں گے, اور پھر ان کے حالات کو ہم ٹھیک کریں گے. کیسا ٹھیک کریں گے؟ جنت میں گناہگار داخل نہیں ہو سکتا. اصلاح کا مطلب یہاں کیا ہوا؟ ان کو گناہوں سے پاک کر کے, ان کے حالات ٹھیک کر کے ان کو جنت میں داخل کریں گے. کنڈیشن ہے وہ, آپ میٹرک پاس کرے تک انٹر میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے. آپ بی اے کرے تک ایم اے میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے. کنڈیشن ہے آپ کا. آپ بولیں گے میں بہت بریلینٹ ہوں صاحب, اخبار میں میرے آرٹیکلز آتے, وہ ہے یہ, مگر میں خالی میٹرک کرا, آپ میرے کو ایم ایس سی میں ایڈمیشن دے دیں. اس کے لیے بی ایس سی کرنا ضروری ہے. تو اس طریقے سے جنت کا کوالیفیکیشن یہ ہے کہ گناہوں کے ساتھ جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا. لہذا بعض مسلمان جو گناہگار ہوں گے دوزخ میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں آئیں گے, گناہ وائپ آف ہو جائیں گے ان کے, تو ان کے حالات کو ٹھیک کریں گے. وَيَدْخُلُهُمُ الْجَنَّةَ أَرْفَعَهَا لَهُمْ, اور ہم ان کو جنت میں, ان کو جنت میں ڈالا جائے گا جس کی پہچان ان کو کرا دی جائے گی. دیکھو یہ تمہارے باغات ہیں, تمہارے محل ہیں, تمہارے باغات ہیں, تمہارے محل ہیں, یعنی جس جس کا جہاں جہاں ٹھکانا ہے ان کو بتا دیا جائے گا. یہ نہیں کہ کنفیوژن میں ان کے گھر میں گھس گئے, ان کے گھر میں گھس گئے, نہیں ایسا, پورا بتا دیا جائے گا کس کا. لہذا معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھڑاؤں کی آواز سنی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کو دیکھا. تو آپ نے کہا کہ بھائی آپ اندر داخل کیوں نہیں ہوئے؟ تو بولے مجھے شرمندگی نے جو ہے اس بات سے روک لیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں تیار ہیں. بولے مساجد جنت کے باغات ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرو, ذکر کرو, وہاں جو ہے جھاڑ لگائے جائیں گے تمہارے, وہاں تم کو جو ہے پھل ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. یہ بڑی زبردست آیت ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے تم کو ثابت قدم رکھے گا, فارم رکھے گا, دین میں بھی اور دشمن کے خلاف بھی, کنڈیشن میں, اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو. آج نہیں آ رہی مدد اللہ تعالیٰ کی, ہر جگہ مار کھا رہے ہیں, شرمندگی سے بولنا پڑتا ہے کہ کوئی ایک مقام کوئی بتا دے کہ جہاں بھی آپ کی عزت ہو رہی ہے احترام, ہر جگہ مار کھا رہے ہیں, اکنامیکلی, پولیٹیکلی, ہر طریقے سے, سوشلی, ایجوکیشنلی, ایک عجیب قسم کا حال ہے یہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کنڈیشن پورا نہیں ہو رہا کہ تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے. اب یہ مدد کیا ہوئی؟ ایک تو مدد یہ ہوئی کہ بھئی آپ خود قرآن پڑھیں, اسٹڈی کریں قرآن کو, حدیث پڑھیں, سیرت پڑھیں, قرآن پہ ٹھیک عمل کریں, اپنے عمل سے دوسروں کو اسلام کی طرف دعوت دیں. آپ خالی بول رہے ہیں ہمارا مذہب بہت اچھا ہے صاحب, انہوں نے کہا ہمارا بھی مذہب بہت اچھا ہے صاحب, آپ کو کیا معلوم؟ جیسے آپ کو نہیں معلوم کیا ہے, اس کو بھی نہیں معلوم اس کا مذہب کیا ہے. خالی انا کی بات ہو رہی کہ میں کیونکہ اسلام فالو کرتا ہوں اس لیے اسلام بہت اچھا ہے, یہ پڑھ کے نہیں بول رہا کوئی بھی آدمی, انا کی بات ہو رہی ہے. تو اب یہاں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ بتایا کہ دیکھو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتے رہو, یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ, برائی سے روکو, ایسا نہ ہو کہ ایک ایسا وقت آ جائے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول نہ کروں, تم مجھ سے مدد مانگو میں تمہاری مدد نہ کروں, تم مجھ سے سوال کرو میں تمہارے سوال کا جواب نہ دوں. تو بات سمجھنا ہے, یہ کام ہم نے چھوڑ دیا ہے اور اس میں قرآن کو ہم استعمال نہیں کر رہے. مشکل یہ ہے اگر کام یہ ہو بھی رہا ہے تو قرآن کا استعمال نہیں ہو رہا. فنزر بالقرآن من یخاف وعید, جو بات آئی ہے کہ قرآن کے ذریعے جو میرے وعدے سے ڈرتے ہیں, جو میرے ڈراوے سے ڈرتے ہیں, ان کو قرآن کے ذریعے تبلیغ کیجیے. تبلیغ قرآن کے ذریعے ہوتی ہے, کھل کے بولنے میں کوئی جو ہے شرمندگی کی یا ڈرنے کی بات نہیں ہے. تبلیغ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن سے کی, مسنون طریقہ تبلیغ کا قرآن ہے. تو اب مطلب یہ ہوا کہ تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو, کیسے مدد کریں گے؟ تم قرآن پڑھو, سنت سیرت پڑھو, احادیث پڑھو, پڑھ کے تم اپنی زندگی کو ایسا ڈھالو کہ لوگ دیکھ کے بولے کہ بھئی نہیں نہیں انہوں نہیں کر سکتے, انہوں مسلمان ہیں, انہوں ایسا گناہ نہیں کر سکتے, یہ امپریشن بیٹھ جائے لوگوں کے اوپر تو لوگ آئیں گے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. کب کیا ہوا؟ صحابہ کا جو کیریکٹر دیکھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر دیکھے, تو فوجوں کی فوج جو اسلام میں داخل ہوتی چلے گی. تو یہ مدد کرنے کے لیے ہم کو یہ کام کرنا پڑے گا, تو اس وقت اللہ تعالی ہمارے قدم جو ہے مضبوط کریں گے اور ہماری مدد کریں گے. والذین کفروا فتعسا لهم واذل اعمالهم, اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کی ہلاکت ہے, ان کی بربادی ہے, تباہی ہے, اور ان کے اعمال وہی بے نتیجہ ہو گئے, جنت کی طرف نہیں گئے, کھو گئے, گم ہو گئے, کوئی کام نہیں آئے ان کے. ذالک بانہم کریہوا ما انزل اللہ فحبط اعمالهم. یہ اس لیے کہ انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے جو چیز نازل کی قرآن, اس سے کراہیت کی، اس کو ناپسند کیا، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو فروٹ لیس کر دیا، ویسٹ کر دیا. دیکھیں میں بار بار بولتا ہوں کہ ہم کو مسجد کے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسروں کو پہ نظر مت ڈالیں، اپنے پہ نظر ڈالیں. ہم کو اللہ تعالیٰ کا کلام پسند نہیں ہے، اللہ معاف کرے اس جملے میں، اگر پسند ہوتا تو ایک ایک چیز میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو دیکھ کے عمل کرتے. وراثت میں آ جائیے، بولے کسی خاندان نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس بچیوں کی وراثت کا کوئی سوال ہی نہیں پڑ رہا. ارے ہمارے پاس کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ کیسا نہیں ہے لڑکیوں کی وراثت؟ اب فقہ میں کئی مسائل آ گئے اس طریقے سے، قرآن حدیث کے خلاف آ گئے، طلاق کا خود مسئلہ ہے، قرآن از ویری کلیئر آن طلاق. تو یہ ہنگامے ہم لوگ کر چکے ہیں، ہمارے پڑھے لکھے لوگ کر چکے ہیں. تو یعنی قرآن سے نعوذ باللہ ناپسندید کی ہے. آپ اپنے خیال کو قرآن کے احکامات پہ ترجیح دے رہے ہیں، یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات نازل کی تھی، قرآن نازل کیا تھا، وہ اس کو جو ناپسند کرتے تھے تو ان کے اعمال حبت، فروٹ لیس ہو گئے، جنت میں نہیں لے جا سکے ان کو. اب دیکھیے ایک بڑا گہرا مسئلہ ہے، حبت کے ایک معنی زخم کے نشانی کے بھی ہیں، سکار، زخم کے نشانی کو بھی حبت کہا گیا. یعنی مطلب یہ ہوا کہ ان کا کفر جو ہے ان کے دل پر زخم کی نشانی کے طرح ایز اے سکار بچ گیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، تو اسی لیے جو ہے جنت میں نہیں لے جا سکے ان کو. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا انہوں نے زمین میں ادھر ادھر پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا جو ہے کیا حال ہوا، ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور ان کافروں کی بھی وہی مثال ہے، ان کا بھی وہی حال ہو. ایک اصول ہے، رسول جو میسج لے کے آتے ہیں ان پہ اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ کر دیتے ہیں. ایک جگہ آیا ہے کہ آہستہ آہستہ تباہ کرتے ہیں، بعض قوموں پہ جو ہے ایک دم عذاب آیا، بعض قوموں پہ آہستہ آہستہ عذاب آیا، کھینچتے چلے جا رہے ہیں ان کو دوزخ کی طرف، جو ہے کھینچتے چلے جا رہے ہیں ان کو مہلت دیتے ہوئے. ذالک بھی ان اللہ مولا الذین آمنوا وان للکافرین لا مولا لہم، یہ اس لیے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کا مولا اللہ ہے، ان کا گارڈین، ان کا دیکھ بھال کرنے والا، نگران، ان کا والی، ان کا دوست، ان کا مددگار اللہ ہے. اور پھر جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کا کوئی گارڈین ہی نہیں ہے، کوئی مولا ہی نہیں ہے، کوئی والی ہی نہیں ہے، شیطان ڈرا رہا آپ کو ان سے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس. اگر اللہ تعالیٰ مدد پہ اتر آئے تو کوئی نہیں ٹھہر سکتا، لیکن مدد پہ اتر آنے کا کنڈیشن کیا بتایا؟ کہ تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں. تو ہم نے وہ مدد کا کام چھوڑ دیا، تو لہذا یہ معاملہ ہو گیا. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، یعنی اللہ پہ، رسولوں پہ، کتابوں پہ، فرشتوں پہ، مرنے کے بعد جی اٹھنے، حساب کتاب پہ، تقدیر پہ، یہ سب ایمان لاتے ہیں، پہ قرآن پہ ویسے ہی عمل کرتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو اب فرمایا کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے باغات میں داخل کریں گے جہاں اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. برخلاف اس کے والذین کفروا ویتمتعون ویاکلون کما تاکل الانام والنار مثوا لہم، اور وہ لوگ جو مزے اڑاتے ہیں اور ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، یعنی جن کو حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، چکن 65 کھانے چلے گئے، ہمیں فائر 65 مل رہا تو اس کی جو ہے بیرر کو بلا کے پوچھے، میاں حلال ہے؟ یس سر حلال ہے، چلو. اب انہیں حرام ہے بولے تو اس کی نوکری حرام ہو جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں ایسا پاسبل نہیں ہے، احتیاط کرنا چاہیے. ایک دو پیسے کی چکن 65 کے واسطے جا کے انہوں جو اس کو جیسا بھونے ہیں آگ پہ وہاں بھونے جائیں گے، آپ کھاؤ مزے اڑاؤ، آپ کی بھی روسٹ بنا کے کھائیں گے فرشتے. تو بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ لوگ کیونکہ یہاں مزے اڑا چکے ہیں اور ان کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں تھی،
تو ان کا ٹھکانہ جو ہے دوزخ ہے. وَقَائِم مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. اور پھر کتنی ایسی بستیاں ہیں جو اس بستی سے جو آپ کو نکالی ہے یعنی مکے سے, یعنی قوت میں بہت ہی زیادہ شدید تھی, یعنی بہت قوت والے تھے, ان کو ہم نے ہلاک کر دیا, تباہ کر دیا. فلا ناصر لہم, تو ان کا کوئی مدد کرنے والا, کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. فرعون اتنا بڑا بادشاہ, فرعون کے ساتھ پوری فوج کو ڈبایا گیا. صالح علیہ السلام پہ جو ایمان نہیں لائے ان پہ جو ہے زلزلے آئے. لوط علیہ السلام پہ جو ایمان نہیں آئے پتھروں کی بارش ہوئی. ہود علیہ السلام پہ جو ایمان نہیں لائے سینڈ سٹارم سے جو ہے پورے تباہ کر دیے گئے. کون آیا مدد کو ان کے لیے؟ تو کوئی ان کا مددگار نہیں تھا, ان کو تباہ کر دیا. فمن کانا علی بینت من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواہم. تو کیا وہ جو اپنے پالنے والے اللہ تعالی کی طرف سے کھلے ہوئے ثبوت پر ہے, کھلا ہوا ثبوت کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے, جو قرآن پہ عمل کرتا ہے. دو لوگوں کا کمپیریزن ہو رہا ہے کہ وہ جو قرآن پہ جو بالکل کھلا ہوا ثبوت ہے اس پہ ہے, کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے برے اعمال اس کو اچھے کر کے دکھائے گئے ہیں اور وہ اپنی خواہشوں کی اتباع کرتا ہے؟ اس نے اپنے خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے, جو دل بولتا کرتا ہے. اس کو قرآن حدیث سے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وصیت لکھ دیتا جیسا دل بولا لکھ دیتا, اس کو اتنے دے دو اس کو دے دو, وہ بڑے بیٹے کو نہیں دینا ہو پوچھ کے نہیں دیکھا تھا میرے کو. قرآن کے خلاف ہے, آپ نہیں کر سکتے ایسا. وہ اگر بیٹا نافرمان بھی تھا تو آپ اس کی حق تلفی نہیں کر سکتے, اس کو آپ کی جائیداد میں سے برابر ملے گا, اس کو ملنا پڑے گا اس کو. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ ایسے جو مومن ہے جو قرآن پہ عمل کرتا ہے, کیا وہ ایسے شخص کی برابر ہو سکتا ہے جس کا برا عمل اس کو مزین کر کے ڈیکوریٹ کر کے اچھا کر کے دکھایا گیا ہے اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتا ہے؟ اس کی زندگی میں قرآن اور حدیث کے کوئی معنی ہی نہیں ہے, پوری اپنی خواہشوں کی پیروی کرتا ہے. مثل الجنت التی وعد المتقون, یہ متقی لوگوں کے لیے جو جنت کا وعدہ کیا جاتا ہے اس کی مثال دی جا رہی ہے. یہ متقی لوگ کون ہیں؟ کیونکہ جنت میں جانا ہے اس لیے بار بار معلوم ہونا ضروری ہے. متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈر کے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کے قرآن پہ ویسے ہی عمل کرتے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا, یہ متقی ہیں. تو ان کے لیے ایسی جنت ہے جس میں فیہا انہار من ماء غیر آسن, جس میں پانی کی ندیاں ہیں جو پانی کبھی خراب نہیں ہوگا. ہمارے پاس ایک تین دن پانی رکھ دیا تو کیڑے دکھتے اس میں, تو یہ پانی کبھی خراب نہیں ہوگا, ایسی نہریں ہوں گی. وانہار من لبن لم یتغیر طعامہ, اور پھر ایسی دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا. آپ دودھ فریج میں نہیں رکھے تو دوسرے دن پھوٹ جاتا دودھ, مزہ خراب ہو جاتا, اس کا پھٹ جاتا پورا. لیکن یہاں یہ جو دودھ کی نہریں ہیں وہ کبھی خراب نہیں ہوں گی اور اس کی غذائیت قائم رہے گی, غذائیت بھی خراب نہیں ہوگی. دودھ میں بلا کی غذائیت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد میں کہا کہ وہ انہار من خمر لذت للشاربین, اور پھر وہاں شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے مزے دار ہوگی, ٹیسٹ ہوگا اس میں. اور پھر چوتھی نہر وہ انہار من اصل مصفا, اور پھر وہاں ایسی نہریں ہیں جو جس میں صاف شفاف شہد بہ رہا ہوگا. تو معلوم ہوا کہ جنت میں پاک مزیدار صحت دینے والی غذا ملے گی, یعنی کلین ٹیسٹی فوڈ آف میڈیسنل ویلیو. آپ یہ چار چیزوں پہ اگر غور کریں تو ایک ایک چیز میں الگ بات ہے. پانی میں صفائی ہے, دودھ میں غذائیت ہے, اور پھر جو ہے آپ کے شہد میں شفا ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. اور شراب میں لذت ہے, لذیذ ہے پینے کے لیے, تو آپ کائے کے لیے کھاتے ہیں؟ بھائی کسی جگہ آپ کو کھانا بدمزہ کھانا ہے تو ہاتھ دھوتے دھوتے شروع ہو جاتا ہے کہ آپ خراب بریانی تھی بھائی, کیا تباہی تھی. وہ تو جنت میں ایسا نہیں ہوگا. تو معلوم ہوا. اچھا پھر اس کے بعد میں ایک صاحب مجھ سے پوچھے, صاحب اتنے بحثاں رہیں گے کیا؟ دودھ کی نہریں ہوں گی تو اتنے بحثاں, شہد کی نہریں ہوں گی تو اتنے شہد کی مکھیاں. تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ ذریعوں کی ہم کو ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کو ذریعوں کی ضرورت نہیں ہے. بات یہ ہمارے ذہن میں کلیئر رکھنا ہے کہ بندے کو ذریعے کی ضرورت ہوتی ہے, اللہ کو ذریعے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بات آئی ہے اس کو بس مان لیجئے, ختم ہو گیا کہ یہ ہوگا.
اور پھر وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ، اور پھر وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے جنت میں. اب اس کے دو معنی سمجھ میں آتے، ایک تو پھل ہوں گے جو آم جام وغیرہ جو بھی پھل ہیں، سیتافل وغیرہ جو بھی آپ چاہیں گے کھانے کے لیے، ایک یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیے ہر عمل کا پھل، ہر عمل کا نتیجہ پھل کی شکل میں آپ کو مل سکتا ہے. پھر کہا وہ مغفرتم من ربہم، اور اللہ تعالی کی طرف سے مغفرت یعنی گناہوں کی سزاؤں سے بچاؤ، جبھی تو جنت میں داخل ہوں گے آپ، کنڈیشن. اب یہ شخص جو جنتی ہے متقی ہے، کا من ہوا خالد فی النار، کیا وہ شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو آگ میں ہے؟ اور اس کی حالت کیا ہے؟ وسقوا ماءً حمیماً فقطع امعاءهم، اور جس کو کھولتا ہوا پانی پلایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے انٹسٹائن، اس کی آنتیں، اس کا معدہ کٹ جا رہا ہے، گرم پانی سے کٹ جا رہا ہے. دیکھیے بڑی خاص بات ہے، آپ چائے پیتے، بعض وقت زیادہ گرم رہی تو تھوڑا زبان پہ چرکا لگتا، بعض وقت وہ چرکا نہیں لگنے کا بھی ٹیمپریچر رہا، اگر وہی چائے آپ کے جسم پہ گری تو بڑا جلن ہوتی، آپ کے زبان کے جو ٹیشوز ہیں وہ ٹیمپریچر کو برداشت کرتے، جو پیر ہاتھ کے جو ٹیشوز ہیں وہ ٹیمپریچر کو برداشت نہیں کرتے، بڑی جلن معلوم ہوتی آپ کو. تو اب ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا تو اندر کیا حالت ہوگی؟ کھولتے ہوئے پانی سے جو ہے اتڑیاں کٹ جائیں گی، بالکل اتڑیاں کٹ جائیں گی. تو وہاں کدھر جو ہے شہد کی نہریں اور دودھ کی نہریں اور شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، اور یہاں جو ہے ابلتا ہوا پانی، یہ تکلیف ہو رہی ہے. وہ منہم مئی یستمیو الیک، اب یہاں سے منافقین کی جو ہے بات شروع ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل جو ایکسپیرینسز ہوئے ہیں، کہ اور ان میں سے ایک منافق، ایک شخص ایسا ہے جو آپ کی طرف کان لگا کے سنتا ہے. حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اپنے لوگوں میں چلے جاتا ہے، آپ کے پاس سے نکل جاتا ہے، تو وہ لوگ جو علم دیے گئے ہیں ان سے پوچھتا ہے کہ ابھی یہ کیا کہہ رہے تھے. یعنی کہ یہاں ایک دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ منافق کو سیل کر دیے گئے ہیں، کان آنکھیں وغیرہ جو ہے وہ میسج کو پہنچتا ہی نہیں ہوتا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ شرارت سے پوچھتا کیا بول رہے تھے، کیا کہ آخرت کی بات کر رہے تھے، مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، ایک ایسی بات ہے، کیا بول رہے تھے، وہ علم والوں سے پوچھتا ہے. تو یہاں کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواہم، یہی وہ لوگ ہیں. دیکھیں اولئک الذین، تو اتنی محبت ہے کہ خوف ہے کہ وہ مجھ سے کہاں چڑ جاتا نہیں مان. تو یہاں یہ بات، متقی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے ڈرتا ہے کہ میری اس حرکت سے نہ معلوم اللہ تعالیٰ مجھ سے چھڑ جائیں. تو ان کو جو ہے تقویٰ عطا کرتے ہیں، وہ محبت کا خوف عطا کرتے ہیں. دیکھیے متقی اللہ سے ڈرنے کا مطلب بہت غلط ہم لوگ بعض وقت لیتے ہیں، جیسا وہ محلے کے دادا سے ڈر رہے ہیں، نہیں معلوم بھائی ایک آدھ ہاتھ رکھ دیا تو کہاں کی مشکل ہو. نہیں، یہ محبت کا خوف ہے کہ کہاں چڑ جاتے نہیں معلوم اللہ تعالیٰ. تو ان کو جو ہے تقوی کی کیفیت دیتے وہ لوگ جو ہدایت حاصل کرتے ہیں. اور پھر فہل ینظرون الا ساعۃ ان تاتیہم بغتہ، تو کیا یہ تو صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پہ قیامت جو ہے آئے، یعنی بغتہ سڈنلی. اب سڈنلی کے معنی میں قرآن میں ایک جگہ قلم ہل بسر آیا او اخرت، یعنی جیسے کہ آنکھ کا چھپکنا یا اس سے بھی قریب، اتنی جلدی قیامت قائم ہو جائے گی. اب سائنٹسٹ ریسرچ کرے کہ بھئی یہ ایکسپینڈنگ یونیورس اگر کانٹریکٹ ہونے لگے تو کتنی دیر میں ختم ہوگی، تو انہوں نے حساب ڈالا کہ ایک سیکنڈ کا ون بائی ون فالوڈ بائی 43 زیروز آف اے سیکنڈ میں کائنات ختم ہو جائے گی. 1/10، 1/100 دو زیروز، 1/1000 آف اے سیکنڈ تین زیروز، وہی سمجھ میں نہیں آتا. 1/1 فالوڈ بائی 43 زیروز آف اے سیکنڈ میں کائنات ختم ہوگی. اب یہاں اللہ تعالیٰ وہی بختہ کا لفظ سائنس سمجھا دی کہ اتنا سڈن ہوگا. پھر فقط جا اشراتہا، اور اس کے نشانیاں تو آ چکی ہیں، یہاں رونگٹے کھڑے رہ جاتے سب، اس کی نشانیاں آ چکی ہیں. بلکہ میں تو سوچ رہا تھا کہ ایک درس
آثار قیامت پہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو کر لیں گے ہم جو صحیح احادیث آثار قیامت کے بارے میں آئی ہیں. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں, اب ایک نشانی کیا ہے جو سب میں پہلی نشانی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیوں میں سے. کیا آپ نے کہا میں اور قیامت ایسے ہیں؟ تب 1400 برس گزر گئے, کیونکہ 15 بلین ایئرز کی جو ہے بات ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیں گے کہ 10 قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آگ ہے. یہ کویت کی وار جب ہوئی تھی تو زمین سے آگ نکلی تھی. ہم کو پہچاننا ہے, اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک نشانی یہ ہے کہ زمین سے آگ نکلے گی. ارے 1400 برس پہلے کس کو معلوم تھا پیٹرول نکلے گا اور پیٹرول جلتا ہے؟ 200 برس پہلے نہیں معلوم تھا, 100 برس پہلے نہیں معلوم تھا سعودی عربیہ میں جب پیٹرول ڈسکور ہوا, تو جب کیسے معلوم تھا؟ تو یہ جو کویت میں جو ہے آئل فیلڈ جلائے گئے اور معلوم ہوا کہ بصرہ تک دکھیں گے, کہاں کہاں نہیں دیکھے, ٹی وی پہ بیٹھ کے یہاں بھی دیکھے ہم, تو ایک نشانی وہ ہوئی. اچھا اب جو منکر حدیث ہے بےچارے, اللہ معاف کرے ان کو, اگر وہ حدیث میں نہیں مانتے تو قرآن پہ آ جائیے. سورہ تکویر میں بات آئی ہے کہ قیامت سے پہلے جنگلی جانور جمع کر دیے جائیں گے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینکچوریز بنے ہوئے ہیں ہر ملک میں, جہاں جنگلی جانوروں کو ایک جگہ کر دیا گیا ہے, وہ شہروں میں نہیں آ سکتے. ہمارے بچپنے میں گولکنڈے میں ہرن ملتے تھے, بنجارا ہل میں بور بچے پھرتے تھے, ہیں ہمارے عمر کے لوگ ساتھ ہیں پوچھ لیجیے, بنجارا ہل میں بور بچے اور گولکنڈے میں جو ہے ہرن سرو نگر کے پاس جو ہے ملتے رہتے تھے. اب یہ پورے سینکچوریز بنا دیے, لوگ نکل نہیں سکتے وہاں سے, یا تو زوز بنا دیے یا سینکچوریز بنا دیے آثار قیامت. پھر ایک اور ایک بہت بڑا جو قیامت کی نشانی یہ ہے جو آپ کے اس میں آیا ہے کہ جو ہے وَإِذَا الْبِحَارِ فُجِّرَتْ, اور جب دریا ابل پڑیں گے, قیامت کی نشانیوں میں سے آیا ہے, جب دریا ابل پڑیں گے. دریا کیسا ابل پڑیں گے کہ جو پولار آئس ہے نارتھ پول اور ساؤتھ پول پہ جو برف ہے, یہ انڈسٹریلائزیشن کی جو گرمی ہو رہی ہے اس سے وہ برف پگھل رہا ہے, وہ برف پگھل کے اس کا پانی سمندروں میں آ رہا ہے, تو سمندر کا لیول اٹھتا چلے جا رہا ہے. آج سے 20 سال پہلے میں آسٹریلیا کی ایک کرکٹ فیلڈ کی فوٹو دیکھا تھا جس میں یہ سمندر کا پانی آ گیا تھا, اور پرسوں حال میں نیوز آئی ہے کہ 30-40 برس میں ہو سکتا ہے کہ بامبے مدراس کلکتہ سٹیز پانی کے تحت آ جائیں. ابھی آثار قیامت, پھر یہ کیسا اللہ کا کلام نہیں ہے؟ دیکھیے, کوئی میں سے پہلے بولا کہ کوئی غیر مسلم پروفیسر صاحب مجھ سے پوچھے کہ صاحب آپ ایجوکیٹڈ آدمی ہیں, ہاؤ ڈو یو بلیو دیٹ دس از فرام گاڈ, یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے, بول کے آپ کو کیسا یقین ہوتا؟ تو میں بولا بھائی یہ اس کے سائنس کے اتنے آیتیں ہیں اس میں. اب وہ 1400 برس پہلے آپ بھی جانتے میں بھی جانتا ہوں کہ سائنس کی دم کسی کو نہیں آتی تھی, پھر یہ کیسا دیا؟ بنانے والا ہی دینا نا یہ سب بات, دوسرا تو کوئی نہیں لکھ سکتا, علم تو اتنا نہیں تھا. تو اب یہ آثار قیامت میں یہ بات بھی آ گئی کہ دریا ابل پڑے ہیں, ابلیں گے, اپنے بینکس کو کراس کریں گے, شہر جو دریا کے کناروں پہ جو شہر ہے وہ ڈوب جائیں گے, فرسٹ فلور پہ پانی آ گیا آپ کے, ٹھیک ہے آپ کی 27 منزلہ سٹوری ہے لیکن فرسٹ فلور پہ آپ کے پورا پانی بھر گیا بمبئی میں یا مدراس میں یا کس جگہ پہ. تو یہ آثار قیامت کی بات آئی. پھر کہا کہ انا لہم اذا جاتھم ذکرام, تو اب یہ قیامت آنے کے بعد ان کو نصیحت حاصل کرنا کیا فائدہ دے گی؟ بھئی اب تو آپ سن لیے نا, اب بعض وقت تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ وقت تو نہیں آ گیا کہ اب یہ سب دیکھ لینے کے بعد, اور یہ بھائی وہ قرآن میں ازل بہاری فجیرت آگے نشانی, اب ایمان لا لو, نہیں وہ تو فرعون کے ایمان کے ویسا ہوگا. تو یہ نشانیاں آنے کے بعد ایمان لانے سے کیا فرق ہوگا؟ قیامت آنے کے بعد ایمان لانے سے کیا فرق ہوگا؟ موت کے فرشتے دکھنے کے بعد ایمان لانے سے کیا فرق ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ موقع دے رہا ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو جھنجھوڑو, دیکھو اپنا ایمان ٹھیک ہے یا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارا کمٹمنٹ ہے یا ایسی زبان سے بول دیے؟ نام کا نام ہے, کوئی کام تو کرنا نہیں ہے. اب اس کے بعد میں یہ بڑی زبردست آیت ہے کہ فعلم انہ لا الہ الا اللہ, تو جان لو بے شک لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
تو یہ لا الہ الا اللہ یہاں ایک جگہ آیا, سورہ صافات کی 35 آیت میں بھی ہم پڑھ چکے, وہاں ایک جگہ آیا. محمد الرسول اللہ انشاءاللہ اب کے اتوار کو ہو سکا تو ہم پڑھیں گے, سورہ فتح کی آخری آیت میں آیا. تو اب یہاں ایک اشارہ ملا کہ ہمارا جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس کو اتنی دور دور پھیلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے, ایک جگہ کیوں نہیں کیا. تو یہاں ایک اشارہ یہ مل رہا ہے کہ کسی بھی مسئلے کا حل قرآن سے نکالنے کے لیے اس سبجیکٹ پہ ان آیتوں کو ایک جگہ کرو, اس کے بعد سے اس کا حل نکالو. اس کی مثال, اہل کتاب کا کھانا ہم پہ حلال ہے, اہل کتاب سور کا گوشت بھون کے آپ کے پاس بھیجتا, آپ کھاتے کیوں؟ دوسری آیت میں سور کا گوشت حرام ہے. اب ایک صاحب بول رہے ہیں اہل کتاب کا کھانا حلال ہے, دوسرے صاحب بول رہے ہیں سور کا گوشت حرام ہے, تو نہیں کھائیں گے آپ. اہل کتاب کے پاس سے بھی اگر حصہ آیا تو نہیں کھائیں گے کیونکہ وہ حرام ہے. تو اب یہ سولوشن کے لیے آپ کو دو مقامات دیکھنا پڑا. تو اس طریقے سے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے فتویٰ دے دینا یہ کچھ عجیب سی بات ہے. تو اس مضمون پہ اتھارٹی ہونا, جیسا ہمارے اکنامک پرابلمز ہیں اس وقت, شیئر ہولڈنگ ہے, بینکنگ ہے, انشورنسز ہیں, یہ ہے, یہ تمام چیزیں ہیں, اس کے لیے پورا قرآن پہ مہارت ہونا پڑے گا. پھر قرآن کی عربی سے واقف ہونا پڑے گا کہ ایک ایک لفظ ربا کا لفظ کیا معنی کنوے کرتا ہے. اس کے بعد میں بیٹھ کے گروپ آف پیپل بیٹھ کے جو ہے فتویٰ کریں. تو بول رہے ہیں کہ یہاں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, واستغفر لذنبک والمؤمنین والمؤمنات, اور پھر آپ اپنے گناہ کی استغفار کیجئے اور مومنین اور مومنات کے بھی جو ہے گناہ کی استغفار کیجئے. اب دیکھیں یہاں دو لفظ آئے ہیں, استغفار اور ذنوب. تو اب یہاں میں کافی وقت لگا کے ایک چھوٹا سا نوٹ پریپئر کر رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے, یہ بات قرآن اور حدیث سے بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے کہ استغفار کا کیا مطلب ہے, ذنوب کا مطلب کیا ہے. کیونکہ عام ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ آپ اپنے اور اپنے مومنین اور مومنات کے گناہوں سے معافی مانگیے, عام ترجمہ یہ کیا. یہ سورہ مومن کی 55 آیت میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں, وہاں بھی آیا آپ اپنے گناہ کی معافی. ذنوب کس کو بولتے ہیں, استغفار کے کیا معنی ہیں. تو بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ نبیوں کا مقام اتنا اونچا ہوتا ہے کہ ان کی چھوٹی سی غلطیاں بھی ذنوب یعنی گناہ سمجھی جاتی ہیں, لہذا حکم ہوا ہے کہ ان چھوٹی غلطیوں کی سزا سے بچاؤ کی دعا کیجیے. یہ ایک اوپینین. دوسرا اوپینین اگر آپ دیکھیں تو تھوڑے ریسرچ کی ضرورت ہے. قرآن نازل ہو رہا ہے, قرآن نازل ہوتے وقت بعض عربی الفاظ کے بعد معنی وہ قوم جانتے ہیں, انہی معنوں میں قرآن نازل ہونا, ورنہ وہ قوم نہیں سمجھ سکے گی. بھئی آج میں انٹرنیٹ لاگ آن سائٹ یہ بات کر رہا ہوں, میں آج سے 50 برس پہلے میں جب کالج وغیرہ میں تھے اگر بولتا میں 7 بجے آ رہا ہوں انٹرنیٹ پہ آپ لاگ آن کرو, بولے تو لوگ بولتے تھے دیوانہ ہو گیا, کیا ہے جی انٹرنیٹ, وہ لاگ آن کس کو بولتے, کیا بات. تو آج اگر نزول ہوا کوئی الہامی کتاب کا تو اسی زبان میں ہوگا جو آج ہم وہ زمان سمجھ سکتے. تو نزول قرآن کے زمانے میں غفرہ کا کیا مطلب تھا؟ دیکھیے چاہے بڑے سے بڑا عالم اس میں غلطی ہو, مجھے اللہ کا خوف ہے, اللہ کا فضل ہے, علماء کا خوف نہیں ہے. غفرہ کا اس زمانے میں کیا مفہوم تھا؟ غفرہ کے معنی تھے محفوظ رکھنا, ڈھانپنا, چھپانا, درست کرنا, معاف کرنا. الغفارتو اس کپڑے کو کہتے تھے جو عورتیں اپنے سر کے اوپر پہنتی تھی جس کی وجہ سے ان کی اوڑھنی تیل سے خراب ہونے سے بچ جاتی تھی, یعنی اوڑھنی اور سر کے بیچ میں ایک کپڑا پہنتی تھی, اس کی وجہ سے اوڑھنی خراب نہیں ہوتی تھی تیل سے. تو وہ کپڑا جو بیچ میں رہتا تھا جو تیل سے بچاتا تھا اس کو الغفارتو بولتے تھے. اور جنگ میں فوجی اپنے ٹوپی کے نیچے ایک لوہے کی ٹوپی پہنتے تھے جس پہ جالی لگی ہوئی رہتی تھی تاکہ ان کی تلوار اور برچھوں وغیرہ سے حفاظت ہو, اس کو بھی الغفارتو بولتے تھے. تو اب یہاں معلوم ہوا. پھر یہ غفرون اور غفیرون کے معنی چوکیدار کے ہوتے ہیں. چوکیدار آپ کی چوروں سے حفاظت کرتا ہے, بچانا, حفاظت کرنا, یہ مفہوم آ رہا ہے. تو مغفرت کا اپوزٹ جو قرآن میں آیا ہے وہ عذاب. تو مطلب کیا ہوا؟ عذاب دینا, مغفرت کا مطلب عذاب نہیں دینا، عذاب سے بچا لینا. تو مغفرت میں بچانے کا مفہوم انڈر لائن کر لیجیے آپ، بچانا، ٹو پریو، ٹو پروٹیکٹ، یہ معنی آ رہے ہیں. تو اب اس کے بعد یعنی سزا سے محفوظ رکھنا، بندے کو اس سزا سے بچا لینا جس کا وہ مستحق ہو گیا ہے. سزا سے بچانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بندے کو گناہ ہی سے بچا لیا جائے. تو مغفرت کے معنی ہوں گے گناہ سے یا گناہ کی سزا سے بچا لینا. بھئی گناہ کرنے کے بعد سزا سے بچانے کے بجائے گناہ سے ہی بچا لو، آپ قصہ ختم ہو جائے. ایک محترمہ ہے، تیل ڈال کے کپڑا لگاتے اوپر کہ اوڑھنی خراب نہیں ہونا، اوڑھنی کو بچانے کے لیے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تیل ہی مت ڈالو، آپ تیل مت ڈالو، اوڑھنی نہیں خراب ہوتی. تو گناہ مت کرنے دو، آپ گناہ سے بچا لو، وہ بھی مغفرت ہے. اس زمانے میں جو بات آ رہی تھی، پھر اس کے بعد میں آئی. اب جنوب کا لفظ آیا ہے، جنوب کے کیا معنی آتے ہیں؟ جنوب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا. ایک جگہ قتل کے معنی آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے سے ایک ظلم، ایک گناہ ہو چکا ہے. پھر ایک جگہ سیکس کی کیفیت پیدا ہونے کے معنی آئے ہیں سورہ یوسف میں، جنوب میں، کہ زلیخا جو تھی وہ سیکس میں مبتلا ہو کے یوسف علیہ السلام کی طرف جائے تو ان کے جو شوہر آئے تھے تو بولے کہ زمبی کی اس کی جو ہے استغفار کرو، معافی مانگو. پھر اس کے بعد میں قوموں کے گناہوں پر جن جو گناہوں کی وجہ سے تباہ کیا گیا ہے ان کو جنوب کہا گیا ہے. دیکھیں یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہا ہے، اس کو ایسا نہیں ہوا کر سکتا. لفظ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہوتا ہے تو پھر جو ہے، اب یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی جو بات آئی ہے تو یہاں دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن چھوٹی غلطیوں پہ پکڑ کی بات آتی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدن اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کی. یہ پانچ چھ مقامات ہیں چھوٹے چھوٹے، آپ اس پہ غور کیجئے کہ جنگ بدر میں آپ نے 70 قیدی لیے، پھر ان سے جو ہے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا گیا، باس کو چھوڑ دیا گیا. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ نے کیوں چھوڑا قیدیوں کو، تو اس وقت اندیشہ یہ تھا کہ یہ قیدی جا کے پھر آپ کی دشمنی میں ایک فوج تیار کر کے واپس آتے. ابھی ہم جو بولے ہیں کہ قیدیوں کو مضبوطی سے پکڑو، تو یہاں حالات مسلمانوں کے بہت بہتر ہو گئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، اپنی سمجھ سے کام لیا، ان کو وہ بات وہاں سمجھ میں آئی. پھر دوسرا مقام ہے منافقوں کو تبوک میں چلنے کے واسطے وہ آ کے کچھ بہانے کرنے لگے تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ تو وہاں ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی خیال تھا کہ یہ منافق آ کے جنگ میں جو ہے گڑبڑ کریں گے، مسلمانوں میں جو ہے لڑائی جھگڑے ڈال دیں گے. انہوں نے اپنی سمجھ استعمال کی. پھر اس کے بعد میں بات آئی کہ اپنے آپ پر شہد منع کر لیا، جو سورہ تحریم میں بات آئی، اور پھر اس کا وجہ بھی آ گئی کہ ازواج مطہرات میں سے بعض نے کہا کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے، تو وہ بدبو کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ نے شہد اوائڈ کیا. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد میں ہوا کہ ایک نابینا صاحب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس وقت مکہ معظمہ کے جو وی آئی پی سمجھے جاتے تھے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں سمجھا رہے تھے، یہ بیچ میں سوالات کرتے چلے جا رہے تھے. آپ کے تیوری پہ بل آ گئے، وہ نابینا تھے وہ دیکھ بھی نہیں سکے، اس پہ پکڑ آ گئی کہ جو ایمان لے کے آپ کے پاس آتا ہے اس سے تو آپ اگنور کرتے ہیں، اور جن کو آپ کی تبلیغ فائدہ نہیں پہنچاتی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو وہاں بھی کئی علماء کا یہ خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انالیسس سے کام کیا کہ بھئی یہ وی آئی پیز ہیں، اگر یہ ایمان لا لیں تو کئی لوگوں کو فائدہ ہوگا. لہذا اس کے ثبوت میں بعض علماء یہ دعا پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا ابو لہب کو، ابو جہل کو، دونوں میں سے کسی ایک کو جو ہے ایمان سے سرفراز کر دی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول ہوئی تھی. تو کیوں تھا؟ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوسائٹی کے وی آئی پیز میں سے تھے. تو یہاں بھی کوئی خلاف ورزی کی جو ہے بات نہیں آتی. اب یہ جو ہے پھر زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے کزن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی تھی. ایک آزاد غلام تھے اور ایک بالکل ہی اچھی فیملی کی محترمہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی، نہیں نپ سکی دونوں. اب وہ طلاق کی نوبت آ گئی. جب یہ بات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے لیے اس لیے وہ پیچھے ہٹے کہ ان کو یہ خوف ہوا کہ لوگ کیا بولیں گے.
کیا بلا وجہ ایک آزاد کردہ غلام اور ایک اچھے خاتون کی جو ہے شادی کروا دیے؟ یہ دیکھو نبھی نہیں بڑھ گئی. تو وہاں ایک وعید آ گئی کہ تو آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں, جن سے ڈرنے کا حق ہے ان سے نہیں ڈرتے, آپ اللہ سے نہیں ڈرتے. تو یہ انسانی فطرت کے تمام باتیں ہیں. اور یہاں کہیں بھی آپ غور سے پڑھ کے سوچ کے دیکھیے کہ کہیں بھی اللہ تعالی کے احکامات کی عمدن نافرمانی کہیں نہیں دی. برخلاف اس کے اللہ تعالی نے کئی جگہ پہ آپ کی تعریف کی ہے. ایک جگہ سورہ قلم میں کہا کہ لعلی خلق عظیم, آپ بہترین کیریکٹر کے آدمی ہیں. سورہ یاسین میں کہا کہ علی صراط مستقیم, آپ سیدھے راستے پہ ہیں, جنت کے راستے پہ ہیں. سورہ احزاب میں کہا کہ اسوت حسنہ, آپ ایک ماڈل ہیں جس کی کاپی کی جائے. اگر نعوذ باللہ آپ سے ذنوب وغیرہ نعوذ باللہ معاف کرے اگر کمٹ ہو جائے تو بھی ماڈل کیسا ہو کیا؟ ذنوب کس کو بولیں گے جس پہ قوموں کی تباہی ہوئی ہے؟ ویسے گناہ کو ذنوب بولیں گے. تو یعنی جس کو بولے کہ ہی از اے ماڈل ٹو بی کاپیڈ, ایک نمونہ ہے جن کی جو ہے آپ پیروی کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات آئی ہے. تو ایک جگہ وہ کہا گیا. پھر ایک جگہ کہا گیا کہ اللہ حق مبین, آپ کھلے ہوئے حق پہ ہیں, کھلی ہوئی سچائی پہ ہیں. اور پھر سورہ یونس میں تو چیلنج ہے, وہاں کہا گیا ہے کہ لبست فیکم امرم, ان سے کہیے, یہ کافروں مشرکوں سے کہیے کہ تم قرآن پہ ایمان نہیں لاتے ہو, اس کو جھوٹ سمجھتے ہو. میں نے ایک عمر گزاری ہے تمہارے میں, ایک چیز بتا دو میری زندگی میں جو کبھی جو ہے خراب کوئی چیز میں عمل مجھ سے ہوا ہے. آپ میں چیلنج کر سکتے ایسا؟ یعنی مجمع میں کوئی اٹھ کے بولیں گا حضرت بھول گئے کیا وہ باتیں بول گئے, کر سکتے چیلنج؟ یہ شخصیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسی ذات کے ساتھ لفظ ذنوب کو اطمینان سے بے فکری سے ترجمہ کر دینا بغیر ذہن دیے کہ میری اپنی نظر جو ہے ذرا مجھے کچھ عجیب سی بات محسوس ہوئی. تو اب یہ پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں. وہ لوگ جو ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں ان سے اس ایمان اور عمل میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی ان غلطیوں کی سزا سے بچا لیتے ہیں. معمولی انسان ایمان لا کے عمل صالح جو کرتا ہے تو وعد الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم, وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کی مغفرت کرے گا اور ان کو بہت بڑا اجر دے گا. تو پھر یہ تو رسول ہیں, خاتم النبیین ہیں, معراج کے موقع پہ آپ نے نبیوں کی امامت کی ہے, آپ کا دین تا قیامت چلنے والا ہے, اور کوئی نبی آنے والا نہیں, کوئی شریعت لے کے آنے والا نہیں. تو پھر یہاں بات یہ سمجھ میں آتی ہے, اور رسولوں کی مغفرت کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو گناہوں ہی سے بچا لیا, جیسے لفظ مغفرت کے معنوں سے ظاہر ہے کہ گناہ کی سزا سے یا گناہ ہی سے بچا لینا. ہاں اب یہ سورہ انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے جو ہم پڑھیں گے سورہ فتح میں بھی بات آئی ہے, تاکہ ہم آپ کو اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیں بول دیے, وہی ذنوب کی بات ہے. تو وہاں بھی یہ ہے کہ تاکہ ہم آپ کو اگلے اور پچھلے گناہ سے بچا لیں, وہ گناہ جو آپ چھوڑ کے جا سکتے تھے, وہ گناہ جو آپ آگے بھیجتے ہیں. نماز آگے چلے جاتی پیچھے نہیں چھوٹتی, مسجد پیچھے چھوٹ جاتی اگر بنا کے چھوڑے آپ, شراب آگے چلے جاتی گناہ کی حیثیت سے, شراب خانہ پیچھے رہ جاتا جو آپ بنا کے چھوڑے. جب تک لوگ وہاں شراب پیئیں گے آپ کو عذاب ملتے رہے گا, جب تک وہ مسجد میں لوگ نماز پڑھیں گے آپ کو نماز کا اجر ملتے رہے گا. تو تاکہ ہم آپ کو اگلے اور پچھلے گناہوں سے بچا لیں, یہ مفہوم آپ. تو اب یہاں جو آیت آئی ہے کہ واستغفر لذنبک للمؤمنین والمؤمنات, تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تو پھر آپ اپنے سنگین گناہوں سے حفاظت کی, آپ اور مومنین اور مومنات کے سنگین گناہ سے حفاظت کی دعا کیجئے, بچاؤ اس سے بچنے کی دعا کیجئے. اور پھر کہا کہ واللہ یعلم متقلبکم و مثواکم, اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے چلنے پھرنے کی جگہوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے رہنے کی جگہوں کو بھی جانتا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ, और वो लोग जो ईमान लाए उनमें से बास कहते हैं कि एक सूरत क्यों नहीं उतरती खुले अहकाम के लिए। फ़ाइज़ा उन्ज़िलत सूरतुम मुहकमतुम फ़ज़ुकिरा फ़ीहल क़िताल। और जब एक सूरत नाजिल होती है जिसमें बिल्कुल फैसला कुन आयत आती है, उसमें जंग का हुक्म आता है। रायत अल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन यंज़ुरूना इलैका नज़र अल-मख़्शियल मख़्शी अलैही मिनल मौत फ़अउला लहुम। तो जब जंग का हुक्म आता है तो जिनके दिलों में मर्ज हैं, आप देखते हैं इनको, उनकी आंखें ऐसी पलटती जाती हैं जैसा मौत की खशी के वक्त जो है आंखें पलट जाती हैं। तो इन पे जो है इनकी तबाही है, इन पे अफसोस है, इनकी खराबी है। तातुन व खौलुम मारूफ, यानी तो आप जरूरत क्या है इस वक्त, तातुन ओबीडियंस, जो हुक्म मिल रहा है उसकी इताअत करो। और फिर उसके बाद में खौलन मारूफ, बात अच्छी करो, जानी पहचानी, रिकग्नाइज गुड। मारूफ का मतलब यह कि रिकग्नाइज गुड, अच्छी बात करो। फ़इज़ा अज़मल अम्रु फ़लौ सदक़ुल्लाह लकाना खैरन लहुम। और फिर जब किसी बात का फैसला कर दिया जाए, यानी जंग का फैसला हो गया, तो उस वक्त क्या करो कि तुम अगर अल्लाह ताला के साथ सच्चाई का मामला करो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। जब फैसला हो गया तो फिर अल्लाह ताला के साथ सच्चाई का मामला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्चाई का मामला करो। और फिर फहल असैतु मिन तवल्लैतुम अन तुफ्सिदु फिल अर्ज़ व तुखत्तियु अरहामकुम। और इसके दो तर्जुमे किए गए, क्या ये मुमकिन नहीं है कि अगर हम तुमको बादशाह बना दें, वाली बना दें, तो तुम जमीन में फसाद करोगे, डिसऑर्डर करोगे और रिश्ते नातों को काटते फिरोगे। एक तर्जुमा ये हुआ। दूसरा जो है तवल्लैतुम का तर्जुमा ये हुआ कि क्या ये मुमकिन नहीं है कि अगर तुम अल्लाह की मदद करने से फिर जाओ, वल्ला तवल्ला, अगर तुम अल्लाह की मदद से फिर जाओ तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि तुम जमीन में जो है बिगाड़ पैदा करो, करप्शन पैदा करो, डिसऑर्डर फसाद पैदा करो और फिर अपने खूनी रिश्तों को जो है काटते फिरो, उनकी परवाह ना करो। उलाइकल लज़ीना लानहुमुल्लाह फअसम्महुम वअमा अबसारहुम। यही वो लोग हैं जिन पे अल्लाह ताला ने लानत की है। क्या लानत की है कि उनको बहरा बना दिया और उनकी आंखों को अंधा बना दिया। एक दीन के वास्ते फिल्टर आ गया है, ग्रीन ऐनक पहने हुए हैं, आपको खाली ग्रीन कलर दिख रहा है, आपको बाकी के छह कलर्स दिख रहे नहीं। तो इस तरीके से इनकी आंखों पे एक ऐसी ऐनक और कान पे एक ऐसा हियरिंग एड है कि उसमें दूसरी तमाम बातें जाती हैं लेकिन दीन की बात नहीं जाती, फिल्टर लगा हुआ है, अंधा कर दिया इनको। और फिर कहा कि अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अख़फ़ालुहा। ये भी बड़ी अहम आयत है कि क्या ये कुरान पे तदब्बुर नहीं करते, क्या इनके दिलो दिमाग पे खुफल है। तो बड़ी खास आयत है, गौर फिक्र करना। फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, इधर उधर ढंडलाते हुए नहीं पढ़ते आप, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, एक एक चीज समझते। अभी कोई एटमोस्फेयरिक प्रेशर का पूछ रहे थे तो मेरे को हाई स्कूल की साइंस याद आ गई, तो समझा रहा था मैं ऐसा होता, समझे वो, जब समझे बोल के तो आप समझा सक रहे हैं। तो इस तरीके से कुरान पर तदब्बुर करो, तफक्कुर करो, सोचो। हाँ, और एक एक चीज यह है कि हमने ये तदब्बुर का लफ्ज दाल बेरे दबर से है, देखिए बहुत गौर से सुनिए, दाल बेरे इसका रूट है, इसी से तदबीर है, किसी चीज को प्लान करना, मैनेज करना। फिर सूरह यूनुस में जो है, सूरह यूनुस में बात आई है कि वहां कहा गया है कि अल्लाह ताला युदब्बिरुल अम्र, युदब्बिर दबर उसी से है, पूरा मामला अल्लाह ताला मैनेज करते हैं, चलाते हैं, डायरेक्ट करते हैं। तो तदब्बुरुल कुरान का मतलब क्या होगा कि कुरान पे गौर व फिक्र करो कि इसको अमल में कैसा लाया जाए। हमारा तदब्बुर कुछ अजीब है, कुरान पे ऐसा तदब्बुर करो, ऐसा गौर करो, ऐसा समझने की कोशिश करो कि इस पे अमल किस तरीके से किया जाए। आज मैं इस कुरान से कैसे अमल करूं, मैं इसकी मिसाल आपको सूरह आल इमरान से दे देता हूं। सूरह आल इमरान की 190 से 195 आयत में बात आ रही है कि इन्ना फी समावाति वल अर्ज़ वाख्तिलाफिल लैली व नहारी लियायातिल उलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करूना फी ख़ल्क़ि समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा खलकना हाजा बातिला सुभानका फखिना आजाद। देखिए बहुत अहम चीज है, तो यहां यह है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक आसमान और जमीन में और दिन रात की हेर फेर में बड़ी निशानियां अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह ताला को पहचानने के लिए। तो ये वो लोग जो गौर भी करते हैं, जिक्र भी करते हैं, फिक्र भी करते हैं, दुआ भी करते हैं, उलूल अलबाब हैं, जो ईमान ला के इल्म रखते हैं, वो इनके लिए निशानियां हैं। तो ये गौर व फिक्र भी करते हैं, जिक्र भी करते हैं, लेटे बैठे उठे जिक्र भी करते हैं, फिर दुआ भी करते हैं। वहां दुआ में एक पीस है कि ये जो गौर करने वाला फिलोसोफर साइंटिस्ट है वो बोल रहा है कि रब्बना कहने हुआ जिक्र ये है कि कफरना अन्ना सयातिना, दुआ हो रही यानी क्या बोलना चाहिए, ऑब्जर्वेशन के बाद, जिक्र के बाद, फिक्र के बाद दुआ हो रही कि ऐ अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को ढांप दीजिए, ऐ हमारे पालने वाले हमारे गुनाहों को ढांप दीजिए। अब लंबी दुआ है वो, तो तवफ्फना माल अब्रार उसी में है, और नेक लोगों के साथ जो है हमको उठाइए, उनका उनके साथ फैसला कीजिए। तो अल्लाह ताला इस दुआ का जवाब दे रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं कि मैं गुनाहों का कफारा, गुनाहों को उस वक्त ढांप दूंगा जब तुम मेरी राह में हिजरत करो, जब तुम मेरी राह में जहाद करो, कोशिश करो, जब तुम मेरी राह में शहीद हो उस वक्त मैं तुम्हारे गुनाहों को ढांप दूंगा। ये बैठ के बड़े बड़े बातें करना, आप दहर को समझे अगर जमाना क्या चीज है, अनद दहर वह हदीस समझो, टाइम एंड स्पेस कंटिन्यूम, टाइम स्पेस कंटिन्यूम, मैटर एनर्जी स्पेस, वो अब लोग बोल रहे हैं कि क्या नहीं है ये सब फिक्र इसलिए करना है कि कुरान पे अमल करना है, वैसे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो आप बड़े बड़े बातें करते बैठेंगे, ईशा की अदा हो रही है नमाज को नहीं गए, शैतान बोल रहा आप क्या लेवल के बातें कर रहे हैं सर, घर में बैठ के आराम से सोफे पे, वो तो मसाजिद बेचारे गरीबों के रास्ते हैं, उनके घर में पढ़ने को जगह नहीं है बल्कि जा रहे हैं शायद भी। ये अगर हमारा रवैया रहा तो हमारी मगफिरत नहीं होगी। तो तदब्बुर कुरान का यहां बात आ रही है कि तदब्बुर यानी कुरान को इम्प्लीमेंट करने की, कुरान पे अमल करने की तदबीर करो। क्या तुम्हारे दिलो दिमाग पर खुफल पड़े हुए, ये क्या झिड़की है, ये क्या डांट है, जो समझ सकता है वो तो हिल जाना चाहिए। क्या तुम्हारे दिलो दिमाग पे खुफल पड़े हुए, इन्नल्लज़ीना तद्दू अला अदबारिहिम मिन बादी मा तबय्यना लहुमुल हुदा, बेशक वो लोग जिनके हिदायत जिनके सामने बिल्कुल साफ खुल के आ गई है उसके बावजूद वो पीठ पलटा के चले जाते हैं, वो ये वजह क्या है, अश्शैतानु सव्वला लहुम व अमला लहुम, ये शैतान है जो उनको गुमराही की तरफ इंक्लाइन कर रहा है, गुमराही की तरफ झुका रहा है और उनको झूठी उम्मीदें दिला रहा है। कैसी झूठी उम्मीदें, अरे मियां अल्लाह गफूर रहीम है, ऐसा क्या, अब एक नमाज छोड़े तो आपको जो है इतने मुश्किल से हम टिकट लेके आए फर्स्ट शो का, आप नमाज छोड़ गए, फिर अल्लाह ताला गफूर रहीम का क्या है, आप समझो आप बोला, अभी बात तो सही है, गुनाह हुआ तो गफूर रहीम होंगे, चलो शैतान भटका दिया चलो। तो ये शैतान जो है इन लोगों को जो है ये गुमराही की तरफ इंक्लाइन करा हुआ है और उनको झूठी उम्मीदें दिलाता है। ज़ालिका बि अन्नहुम क़ालू लिल्लज़ीना करीहु करीहु मा नज़्ज़लल्लाहु लनुतीउकुम फी बाज़ल अम, ये इसीलिए वल्लाहु यालमु इसरारहुम, ये इसीलिए है कि ये मुनाफिक जो है उन लोगों से जो आपके तरफ जो नाजिल की गई है किताब कुरान उसको नापसंद करते हैं, काफिरों से कहते हैं कि बाद मामलों में हम तुम्हारी इत्तेबा करेंगे, और अल्लाह ताला इनकी छुपी बातों से वाकिफ हैं, ये जो राजदारी की बात हो रही है, ये मुनाफिक कौन थे, ये मुसलमानों का हुलिया बना के मुसलमानों में रहते थे और काफिरों की CID बने हुए रहते थे, यहां के पूरे फैसले लेके जाके उन लोगों को समझाते थे, ये मदीने मुनव्वरा में खास थे मुनाफिकीन के। और फिर अब देखिए मैं हमें अक्सर बात याद आती है कि ये नाउजु बिल्ला क्या बदकिस्मत लोग थे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए कहा गया है कि दोजख के सब में निचले हिस्से में इनको जगह दी जाए। तो मालूम हुआ कि ये सुपरफिशियल चीजों की बात नहीं है, ये दिल के अंदर की बात है, क्या कैफियत इनकी थी। और फिर भी कैफा इजा तवफ्फत हुमुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम, तो उस वक्त कैसा होगा जब फरिश्ते इन लोगों की जान पूरी की पूरी ले लेंगे और इनके चेहरों पर और इनके पीठ पे मारेंगे, निकालो जाने,
तो एक मिसाल दी गई कि काफिर की जब जान निकलती है तो ऐसी है कि जैसा एक बबूल के झाड़ पे से चादर को जो खींचते हैं, और मोमिन की जान जो निकलती है जैसा एक खतरा गिर जाता है। अब ये जो काफिरों की जान निकल रही है तो फरिश्ते चेहरों पे मारे, चेहरों पे क्यों मारे, पेट पे क्यों नहीं मारते, हाथों पे क्यों नहीं मारते, चेहरों पे इसलिए मार रहे हैं कि ये चेहरा झुकता नहीं था अल्लाह ताला के सामने। पीठों पे क्यों मार रहे हैं, इसलिए कि ये पीठ पलटा के चले जाते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह के कलाम से, अल्लाह से जो है पीठ पलटा देते थे। तो ये दो जगहों पे क्यों मारा जा रहा है, देखिए कुरान का ऐसा कोई ऐसा रैंडम लिख दिए वैसा नहीं है। कोई साहब को लेटर लिखा उसमें कोई गलत बात, बोले साहब आपका खत पढ़ के मेरे को तकलीफ हुई, आप ऐसा लफ्ज मेरे बारे में इस्तेमाल कर दिए, अरे भाई वो माफ करना गलती से मैं जरा मसरूफ था गड़बड़ में हो गया, ये वैसा कलाम नहीं है। यहां एक एक लफ्ज सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, चुना है, डेलिबरेटली लिखा गया। तो काफिरों के चेहरों पर मारा जाता, समझ में आता कि जो है तुम ये चेहरे झुकते नहीं थे अल्लाह ताला के, पीठों पर मारा जाता था कि तुम ये पीठ पलटा के चले जाते थे। ज़ालिका भी अन्नहुम तबऊ असखत अल्लाह व करीहु रिज़वानहु फअहबता अमालहुम, ये इसलिए कि तुम उस चीज की इत्तेबा करते थे, पैरवी करते थे जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं थी, नाराज करती थी, और उस चीज को नापसंद करते थे जो अल्लाह ताला को पसंद थी, इसीलिए इनके अमाल बेकार चले गए। फिर मस्जिद के बाहर क्यों जाए हम, गौर कीजिए अपनी अपनी जिंदगी, बचपन से अब तक जो उम्र गुजारे हैं उसमें गौर कीजिए कि कितने ऐसे आमाल हैं जो कुरान और हदीस के खिलाफ है, यानी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, वो हम करते हैं, तो जाहिर है ये आमाल बेकार चले जाएंगे, इसका कोई रिवार्ड नहीं होगा। आप अपनी मर्जी से जहां अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी चला के कोई काम करेंगे तो फिर बिल्कुल जो है बेकार हो जाएंगे आमाल। हम हसीब अल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरज़ुन लन युखरिजुल्लाहु अज़गानहुम, क्या ये लोग जिनके दिलों में मर्ज है, निफाक का मर्ज है, ये समझते हैं कि अल्लाह ताला इनके कीना कपट और छुपी हुई दुश्मनी को जाहिर नहीं करेगा, कभी ना कभी जो है इनको जाहिर कर देगा। वलौ नशाउ लरैनाकुम कुहुम फला अरफ्तहुम बिसीमाहुम फला तारिफन्नहुम फी लहनिल खौल वल्लाहु यालमु आमालहुम, अगर अल्लाह ताला चाहता तो इन लोगों को आपको बता देता इन लोगों को, और आप उनकी निशानियों से पहचान लेते इनको, और बेशक आप उनके लहन से, बात के लहजे से समझ जा सकते हैं कि ये मुनाफिक है। देखिए हम मामूली इंसान, हम बच्चा आके खास तौर पे से कुछ बात करता है तो आप वो बात नहीं सुनते, मुस्कुरा के बोलते कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें, उसके लहजे से बात समझ में आती कि इनको पैसों की जरूरत है, इस वास्ते इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो यहां बोल रहे हैं कि देखो आप इनके लहजे से समझ जाएंगे कि ये मुनाफिक हैं, ये मोमिन की बात अलग होती, मुस्लिम की बात अलग होती, आप पहचान लेंगे, और अल्लाह ताला इनके आमाल से वाकिफ है। वलनबलुअन्नकुम हत्ता नअलमुल मुजाहिदीन मिनकुम वसाबिरीन वनबलुअ अखबारकुम, और हम यकीनन तुम्हारी आजमाइश करेंगे। देखिए ये जो लफ्ज है वलनबलुअन्नकुम, यानी वी विल डेफिनेटली टेस्ट यू, ये कंस्ट्रक्शन होता है, हम यकीनन तुम्हारी आजमाइश करेंगे, काय के लिए के जो है हत्ता नालमल मुजाहिदीन, ताकि हम, अब तर्जुमा क्या करें, ताकि हम मुजाहिदीन को जान लें, नालम उसको सारे को जानते हैं, वो यहां अलमा से है ये, ताकि हम मुजाहिदीन की निशानदेही कर दे, सो डैट वी मार्क आउट दोज हु स्ट्रगल इन अवर कॉज। भाई देखिए अल्लाह वालों की और गैर अल्लाह वालों का कुछ झगड़ा हुआ तो मालूम हो गया कि ये अल्लाह वाले गैर अल्लाह वाले, तो इसीलिए जो हम तुमको आजमाएंगे कि मुजाहिदीन तुम, यानी हमारे दीन में कोशिश करने वाले। हम जहाद का मतलब बहुत गलत समझ रहे हैं, जहाद के एक आखिरी माने वो आते हैं, जहाद का मतलब यह है कि किसी चीज में सख्त कोशिश करना, और फिर बल साबिरीन, और इस कोशिश में सबर करना, जो मुखालिफत आते चले जा रही है उस पर सबर करना, ये टेस्ट हो रहा है हमारा कि अल्लाह की किताब को उस तरीके से जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है उस पर अमल करने में जो सख्त कोशिश करना पड़ रहा है और सबर करना पड़ रहा है, ये हमारी आजमाइश हो रही है। और फिर ये जो होगा, ये तुम्हारे जो पूरे अखबार हैं, ये जो लिखे जा रहे हैं खबरें,
फरिश्ते जो लिख रहे हैं, हम उसकी आजमाइश करेंगे, उसको जांचेंगे, वी विल इवेल्युएट इट
पूरे, क्योंकि हमारा भी इल्म है, फरिश्ते भी लिख रहे हैं, मेमोरी पे भी रिकॉर्डेड, लोगों की भी गवाही है, ये तमाम मिला के देखें ताकि तुमको सबूत हो जाए कि कहीं कोई गलत रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तमाम जो है हम तुम्हारे खबरों की जो है जांच करेंगे। इन्नल्लज़ीना कफरू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि व शाक्कुर रसूल मिन बादी मा तबय्यना लहुमुल हुदा, यानी वो लोग जो कुफर करते हैं और अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते हैं और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करते हैं, खुसूसन इसके बाद कि उनके पास यानी हिदायत खुल के आ गई है कुरान की शक्ल में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में हिदायत जो है इनके सामने खुल के आ गई है। लन यज़ुरुल्लाह शैया, ये अल्लाह की किसी तरीके से किसी चीज में नुकसान नहीं कर सकते, जरर नहीं पहुंचा सकते अल्लाह तक किसी चीज में। सारे काफिर अगर मिल जाए, इस वक्त 6 बिलियन पॉपुलेशन बताते हैं जिसमें से 1.2 बिलियन जो है मुसलमान है, अगर 4.8 बिलियन भी सब मिलकर अगर बिगाड़ने का चाहे तो कुछ नहीं बिगाड़े, खाली चांद को रोक लो नहीं आना बोलो, सबने छोटी हेवनली बॉडी जो दिखती है हमारे पास, बोले कल से तुम नहीं आना, रोक लो देखेंगे, रोक के देखो, नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो सयूही जो अमाल हूं, तो इनके जो है ऐसे लोगों के जो है अमाल जो है खराब हो जाएंगे। ये कौन लोग हैं जो अल्लाह के कुफर करते हैं, अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करते हैं खुसूसन बात साफ होने के लिए, तो ये अल्लाह ताला को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और इनके तमाम अमाल बेकार हो जाएंगे, इसको जन्नत में कुफर की कैफियत में अगर वो ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खैरात करे तो जो है कोई कबूल नहीं होगा। फिर कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम, बड़ी जबरदस्त आयत है। अय वो लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, तो मालूम हो रहा अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे आमाल बातिल हो जाएंगे, झूठ हो जाएंगे। देयर इज नो थर्ड अथॉरिटी इन इस्लाम, कसम खाके बोल सकते हो। अती अल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह ताला की इताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। अब कुछ लोग हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत के बारे में बोल रहे हैं, उनकी भी इताअत है, लेकिन एक थर्ड अथॉरिटी है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के खिलाफ बातें कर रही है, जो इस्लाम के खिलाफ जा रही है, जिसका कहीं जिक्र नहीं है, जिसको बिद्दत में शुमार किया जाता है। तो बोले तुम्हारे पूरे आमल बातिल हो जाएंगे, झूठ हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, रिवार्ड नहीं मिलेगा उसको। कहां लिखा है, किसने कहा है? मैं एक छोटा सा वाकया है कि वो हमारे पास भी कोई फैमिली में हमारे कोई अल्लाह मग़फ़िरत करे कोई उमर रसीदा मोहतरमा जो है कुछ एक तावीज दिए थे, बोले वो कुरान के डब्बे में रखना, रखे तो पैसों में तनख्वाह लाते उसमें रखना बरकत होती, अब अल्लाह के फजल से जब इधर पलटे तो बहनो बोला ये तो शिरकी कैफियत है, बरकत तो अल्लाह ताला देते, निकालो, निकाल दिया, अब तक जिंदा है अल्लाह के फजल से, अच्छे खासे खाते पीते, अच्छे पोस्ट पे रहे, सब रहे, कोई परेशानी नहीं हुई। तो ये अब हमको हिम्मत नहीं है पूछने की कि ये क्या कुरान में है, ये हदीस में है, अगर कुरान में है हदीस में है तो बात बिल्कुल साफ हो गई, अगर कुरान और हदीस में नहीं है और कोई चीज कुरान के खिलाफ मालूम हो रही है, हदीस के खिलाफ मालूम हो रही है, तो फिर कहा कि उनके आमाल को बातिल कर दिया जाएगा, उनके कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। इन्ना लज़ीना कफरू व सद्दू अन सबीलिल्लाह सुम्मा मातू व हुम कुफारुन फलन यग़फिर अल्लाह लहुम, यानी वो लोग जो कुफर करते हैं फिर अल्लाह ताला की रास्ते से रोकते हैं और फिर कुफर की हालत में मरते हैं, तो अल्लाह ताला उनको उनकी गुनाहों की सजा से नहीं बचाए। डिसीशन सूरह निसा में जो है मुशरिकीन का डिसीशन आ गया, किसी और जगह मुनाफिकीन का डिसीशन आ गया, यहां काफिरों का डिसीशन आ गया के जो है इनका। तो अब इसमें से देखिए, मैं मेरी दावत जो रहती है वो ये है कि भाई ये काफिरों के बारे में है तो शैतान बोलता है इस पे गौर मत करो, अब आप एक एक चीज पे गौर करिए, कहीं हम लोग तो कुफर नहीं करते, कहीं हम लोग तो लोगों को अल्लाह के रास्ते से नहीं रोकते, ऐसा तो नहीं है हम अल्लाह के रास्ते एक बिल्कुल सही कुरान और हदीस की पैरवी कर रहा आप बोल रहे हैं मियां आजकल नहीं होता और बगैर रिश्वत के नहीं होता, छोड़ो अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह के रास्ते से रोकने वाले, हम जो हमारा जहन काफिर जो है मस्जिद के बाहर काफिरों की तरफ लेके चले जा रहा है, हालांकि हमारी खुद कैफियत है कि लोगों को बिठा के वाज़ो नसीहत कर रहे हैं, आजकल खाना बता बगैर खाए के नहीं चलता, बोले देखो हम खाए बोल के आज ये पोजीशन में है, चलो उसको अथॉरिटी भी मिल गई उसको, तो अल्लाह के रास्ते से ये चीजें नहीं होना तो उनकी मग़फ़िरत नहीं होगी। तो फिर अब यहां बात और एक एक आ रही है, फला तहिनू व तदू इलस सलमी व अंतुमुल आलूम। जब तुम गालिब आ चुके हो तो फिर कमजोर मत पड़ो और उनको सुलह की तरफ मत बुलाओ। डोंट सरेंडर जब तुम कमजोर मत हो। अब ये मदीने के मुसलमानों को बोल रहे हैं, हमारा उल्टा हिसाब है। जब तुम गालिब आ चुके हैं, हम तो मगलूब ही मगलूब है, सारी दुनिया में मगलूब, बादशाह भी मगलूब है हमारा। मुश्किल ये है, रियाया मगलूब है ठीक है, बादशाह भी मगलूब है, कुछ नहीं कर सकता जब तक के सैंक्शन या ऊपर से जो है कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये आप देखिए कि उन मुसलमानों में इन मुसलमानों में क्या फर्क था। वो कुरान और हदीस पे चलते थे तो उनकी नौबत ये थी कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं, उनको हुक्म दे रहे हैं कि नहीं सुलह की तरफ मत बुलाओ, मारो तुम इस मौके पर। अब तो ये है कि तुम मार खाओ, खाओ तुम्हारे अमल की वजह से। वल्लाहु माअकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। क्यों साथ है? कि तुम कुरान और हदीस पे अमल कर रहे हो तो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। वह लई यतीरकुम आमालकुम, और फिर तुम्हारे आमाल को बगैर अजर दिए के नहीं छोड़ेगा। तुम जो अल्लाह की राह में इतनी कोशिश कर रहे हो उसका अजर तुमको यकीनन मिलेगा। इन नमल हयात दुनिया लईबं व लहु, बेशक जिंदगी की दुनिया है ये खेल कूद है, वक्त गुजारी है, स्पोर्ट एंड पास टाइम, कुछ भी नहीं है। नहीं आ रहा शायद आजकल, बंद हो गया स्पोर्ट्स एंड पास टाइम, कुछ भी नहीं है स्पोर्ट्स एंड पास टाइम है। अरे मियां ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच चल रहा, बोले सर आप नमाज में नहीं देखे, क्या इंटरेस्टिंग था भाई, कैसा लिया उन्हें, 5 विकेट ले लिया, बोले मैं हट नहीं सका वहां से, बोले अच्छा नहीं हटे आप, वहां से भी नहीं हटाएंगे आपको फिर। तो अब ये किसके लिए आ रहा, अब हम मिस कर देते, ये हमारी जिंदगी लहू लाभ नहीं है। ये जो काफिरों की मुनाफिकीन की मुशरिकीन की जो बात आ रही है, इनकी जिंदगी खेल तमाशा है, वक्त गुजारी है, इनके लिए जिंदगी ये है। तो आप देखिए कहीं हमने जिंदगी को खेल तमाशा तो नहीं बना लिया, 25 ही खेल लेते बैठे में आजकल। वो लूडो जो मुगलई फॉर्म ऑफ लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स, कुरान नहीं पढ़ेंगे, दीन की बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वक्त गुजारी हो रही है, खेल तमाशा। उतनी देर अगर कुछ कुरान पढ़ ले, नमाज पढ़े, अहादीस पढ़े, पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, पत्ते खेलने से बैठे हुए, बोले नहीं जुआ नहीं है हजरत, ये वक्त गुजारी के वास्ते, पैसे इस वास्ते रखे, इंटरेस्ट नहीं रहता फिर उसमें, बगैर पैसों के खेले तो इंटरेस्ट नहीं। तो ये बात देखो आप, ये काफिर मुनाफिक मुशरिकीन की जो बात आ रही है, ये जिंदगी सिर्फ जो है उनके लिए खेल और वक्त गुजारी है। वह इन तू मिनो, और अगर तुम ईमान लाओ, वह तत्तखु यूतीकुम अजरुकुम, और अगर तुम तखवा करो तो तुम्हारे अजर तुमको अल्लाह ताला दे देगा। यानी अमन में आ जाओ अल्लाह ताला के साथ, अमन में आ जाओ, और दिल में अल्लाह ताला का खौफ जो है पैदा करो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे जो ईमान और अमल का अजर है वो देगा। वह ला यसअलुकुम अमवालुकुम, और तुम्हारी दौलत नहीं पूछेगा, तुम्हारी दौलत नहीं पूछेगा। इन यसअलुकुम कुमुहा फयुफीकुम तब गलू व यखरुजू अजहान हुकुम, और अगर वो तुमसे तुम्हारी दौलत पूछे और इस पे इसरार करे तो तुम बुखल करोगे, कंजूसी करोगे, और तुम्हारे जो बुरे ख्यालात छुपे हुए हैं बाहर उभर के आ जाएंगे। तुम्हारा माल नहीं मांग रहा है, यही बोल रहा है कि तुम अमन में आ जाओ मेरे से। ईमान, ईमान के 2-3 माने होते, ईमान के 1 माने ये होते कि अल्लाह ताला से अमन में आ जाना, ईमान के 1 माने होते हैं कि अल्लाह ताला पे यकीन करना, यकीन करना अल्लाह ताला। तो अब ये मेरे वजूद पे, मेरी सिफात पे यकीन करो, मुझसे अमन में आ जाओ, और फिर दिल में मेरा खौफ रखो, तो मैं तुम्हारे आमाल का वो नहीं करूंगा, तुमसे दौलत नहीं मांगता। अगर तुम्हारे से दौलत मांगता और मैं इसरार करता तो तुम्हारे बुरे, तुम बखील हो जाते, कंजूसी करते। तुदाउना ली तुन्फिकू फी सबीलिल्लाह, हां तुम वो लोग हो जो तुम अल्लाह के रास्ते में खर्चने के लिए तुमको दावत दी जाती है। देखिए ये बड़ी खास आयत है, ये भी आखिरी आयत है, कि तुम वो लोग हो जिनको अल्लाह के रास्ते में खर्चने की दावत दी जाती है। तो मिनकुम मई यबखल,
तो तुम में एक ऐसा होता है जो कंजूस होता है, बखालत करता है, स्टिंजी जिसको बोलते हैं, बखालत करता है, तुम में से एक ऐसा होता है। वो मैं यबखल तो इन्नमा यबखलु अन नफ्सी, और अगर कोई बखालत करता है, कंजूसी करता है, तो अपने खिलाफ ही बखालत करता है, अपने खिलाफ ही कंजूसी करता है, क्योंकि इसका तुम्हारी खैरात का अजर तुमको मिलने वाला है, अल्लाह ताला को इससे कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। बात समझिए, बाद वक्त नमाज पढ़ना जान पे आता, मस्जिद को जाना जान पे आता, तो थोड़ा अपने आप को समझा लीजिए कि ये अल्लाह के वास्ते नहीं जा रहे हैं आप, अपने वास्ते जा रहे हैं। घर में पढ़ेंगे एक अजर मिलेगा, मस्जिद को चले जाएंगे तो 25 गुना 27 गुना ज्यादा मिलेगा। किसको मिलेगा? अल्लाह ताला को मिलेगा, मेरे को मिलेगा, मेरी भलाई के वास्ते जा रहा हूं मैं। कोई साहब बोले क्या साहब लंगड़ते हुए चले जा रहे? भाव साहब वहां 10 लाख रुपये मिले बोले तो घिसेटते हुए भी जाते, लंगड़ते हुए क्या बोले, घसीटते हुए जाते है साहब, 5 वक्त 10-10 लाख रुपये मिल रहे, आ जाने दो जख्म क्या करेंगे, वो डॉक्टर के पास जाके ठीक करा लेंगे। तो यहां अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि देखो तुम जो बखालत करते हो, जो कंजूसी करते हो, तुम अपने खिलाफ कंजूसी करते हो, उसका रीजन क्या है? वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा, अल्लाह तो गनी है, मालदार है, लापरवाह है, बेपरवाह है, इंडिपेंडेंट है, तुम है फकीर, तुम फकीर। जैसा मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ कर दी, करवा दी कि लब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर, इतने बड़े नबी क्या है मेरे पालने वाले, आप जो कुछ भी मुझ पे नाजिल करें, परेशानी में मिस्र छोड़ के चले गए, मदियान गए, वो पानी भर के बैठे हैं, नहीं मालूम कि अब क्या फ्यूचर में क्या होने वाला है, बिल्कुल नील है, शहंशाहों की जिंदगी गुजारने के बाद आके जो है बिल्कुल जंगल में पड़े हुए। तो वहां आपने दुआ की कि या अल्लाह आप जो भी खैर मेरे लिए नाजिल करें, मैं उसका फकीर हूं, मैं आप भिखारी हूं, मैं आप डाल दीजिए मेरी झोली में, डाल दिए, नबूवत से सरफराज कर दिए, पूरी ट्रेनिंग हुई, शादी हुई, तमाम चीजें हुई। तो यहां अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला को माल की जरूरत नहीं है, वो तो गनी है, तुम फकीर हो, तुमको जरूरत है। तो इन तवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, और अगर तुम पलट जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुरान से, अल्लाह से, हिसाब किताब से, आखिरत पे यकीन से, अगर तुम पलट जाओ तो फिर तुम्हारी जगह दूसरी कौम को बदल कर ला लिया जाएगा। कोई बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं, हुकूमत बदल दी तो दीन वाले बदलने में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है बदलना, दूसरों को लाके बिठा देंगे अगर आप नहीं करते। सुम्मा ला यकूनु अमसालुकुम, फिर वो जो दूसरी कौम आएगी वो तुम्हारी मिसाल नहीं होगी उनकी, वो अलग ही होंगे, अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल करने वाले, उनको राइज करने वाले होंगे। तो लिहाजा ये मत समझो कि हम जो चाहे कर लें और अल्लाह ताला हमारी पकड़ नहीं करेगा, इससे हमको हमेशा जो है चौकन्ना रहे।